أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو میری آپ تمام حضرات سے یہ التماس ہے کہ اس مسجد کے بنیاد گزاروں اور اس ممبر پر شروع سے اب تک جتنے حضرات ذکر مولا کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں، ان سب کی روحوں کو شاد فرمانے کے لیے ایک سورہ حمد کی تلاوت کرنا. ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بڑا پیغام رکھتا ہے. محرم صرف ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ نہیں ہے، ماہ محرم کے متعلق ایک تعبیر میں عرض کرتا رہا ہوں اور وہ پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ. یہ تنزیل سے تأویل تک کا علمی اور عرفانی سفر یہ ہمیں اور آپ کو اپنے پورے وجود کے ساتھ طے کرنا ہے. اس وقت جس آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے، وہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، نمی آیت ہے، نسبتاً مشهور ومعروف آيتين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بيشك قرآن هدايت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا راستہ ہے. اب یہ بیان قرآنی ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. یہ عام سا ترجمہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک عمل بجا لاتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھیے اس میں میں کوئی بیان میں تصرف نہیں کر رہا ہوں, یعنی بیان میں اپنی طرف سے کوئی بات ابھی نہ گھٹا رہا ہوں نہ بڑھا رہا ہوں, اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے دو مصرے یاد آ رہے ہیں مجھے. کسی شاعر نے, استاد شاعر نے چھوٹی زمین میں چھوٹے چھوٹے دو مصروں میں بڑی بات کہہ دی ہے. اور یہی ہنر ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے سے جملے میں کوئی بڑی بات کہہ جائے. اور اس سے بڑا ہنر یہ ہوتا ہے کہ اس بڑی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے. تو یہ دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس بنا پر کہ زبان پہ یہ بات آ گئی کہ میں نہ کبھی کوئی بات گھٹانے کی کوشش کرتا ہوں نہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ دیکھیں, جب کوئی متن سامنے ہو, کوئی ٹیکسٹ سامنے ہو, قرآن کی آیت سامنے ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی ارشاد گرامی سامنے ہو, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی فرمان مبارک سامنے ہو, تو پھر بطور خاص یہ خیال رہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اس میں جو میسج ہے, جو پیغام ہے, جو بات اس میں کہی گئی ہے, جو حکم اس میں پوشیدہ ہے, جو بات بھی اس میں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دل اور دماغ میں پہلے سے موجود ہر چیز کو نکال دینا چاہیے. یہ خیال نہ ہو کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں. پہلے سے آپ کے دل میں, دماغ میں جو کچھ بھی ہو اسے ذہن سے نکال دیں. بطور خاص جب اللہ اور اللہ والوں کا کلام سامنے ہو, اور ہمارے جب کلام حق ہو, آیت ہو, حدیث ہو, کلام معصوم ہو سامنے, تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں یہ سمجھتا ہوں. اس وقت تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا ذہن, ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہمارا دماغ بالکل ہر بات سے خالی اور عاری ہو, ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح. اس آئینے میں وہی نظر آئے جو اس کلام میں ہو. قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کر لیجئے, یہ ایک علامتی عمل ہے. وضو کر لیجئے کہ معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو, دماغ کو, چہرے کو, ہاتھوں کو, رخ کو, ہر اعتبار سے, ہر علاقے دنیا سے موڑ لیجئے اور صرف خدا کی طرف رخ کریں. تشریف. ماشاءاللہ علماء اہل علم فاضل اہل ادب اہل دانش تشریف فرمائیں، اہل سخن تشریف فرمائیں، شعرا ہیں، ادبا ہیں، سخن سنج ہیں، سخن فہم ہیں، اور یقین فرمائیے مجھ سے اکثر یہ بات کہی جاتی کہ دیکھیے مجمع میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان کا معیار ذرا بہت آسان رکھیے گا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جنہیں عام آدمی سمجھتے ہیں وہ عام نہیں، بہت خاص آدمی ہیں، جو فرش عزائے حسین پر آ جائے وہ عام نہیں خاص ہو جائے، جزاکم اللہ. یعنی یہ اکثر کہتا رہا ہوں میں کہ جو شخص بھی ممبر پر آئے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنہا سیڑھیاں طے کر کے بلندی تک نہ پہنچے، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا عزم، اس کا شعور، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے معاشرے کو لے کر بلندیوں کا سفر طے کرے. اور اگر نیت یہ ہوگی تو ادھر سے تائید ہوگی. اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، ایک جملہ کہتا چلوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. ظاہر ہے کہ بہت سے بچے یہاں وہ ہوں گے جو اردو اسکرپٹ سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اردو رسم الخط سے، جسے اردو لپی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ہندی لپی یا دیوناگری میں لکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، یا رومن میں انگریزی حروف میں لکھتے ہوں گے. تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں اور اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا، اس کا کیا نام ہے؟ ممبر. اس کا املا کیا ہے؟ یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ یہ ممبر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ انگریزی والا ممبر نہیں ہے. انگریزی میں ایم ای ایم ہے نا، ایسے شروع ہوتا ہے نا ممبر، جیسے کسی سوسائٹی کا ممبر، کسی انجمن کا ممبر، واضح ہے، پارلیمنٹ کا ممبر، اسمبلی کا ممبر، وہ ممبر ہے. اس کے لیے ہماری اردو زبان میں رکن یا عضو یا اور کوئی اور کلمہ یا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے میم نون بے رے، میم نون بے رے، ممبر لکھا جاتا ہے، ممبر پڑھا جاتا ہے. یہ میم نون بے میں خاصیت ہے، جب یہ حرف مل جاتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں. توجہ ہے، ہر بات میں ایک پیغام ہے. یوں میم کی اپنی آواز ہے، نون کی اپنی آواز ہے، بے کی اپنی آواز ہے، من بر نہیں کوئی کہتا. جب یہ تینوں حرف مل جاتے ہیں تو ممبر، میم نون بے تینوں مل کے ایک آواز نکالتے ہیں. جیسے یہ حرف مل کے ایک آواز نکالتے ہیں، ممبر پر آنے والا، ممبر کے گرد جمع ہونے والے، ان سب کو بھی مل کے ایک ہی آواز نکالنی چاہیے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ایک لفظ ہے کیا ممبر، منبر؟ اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے نبارا یمبرو، نون بے رے. نبارا کے کیا معنی ہے؟ نبارا کے معنی ہے بلند ہوا، یمبرو بلند ہوتا ہے، منبر یعنی وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے کوئی بلند ہو. تو یہ ممبر عام قسم کا اسٹیج نہیں ہے جیسے سیاسی اسٹیج بنا لیے جاتے ہیں, جیسے اور شہنشینیں بنا لی جاتی ہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ ممبر وہ خاص وسیلہ ارتقاء ہے جو انسانیت کو مصطفیٰ کی عطا ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح ہے؟ دیکھیے عزاداری اور عزاداری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی معنویت ہے, ان کی ایک عظمت ہے, ایک حرمت ہے, ایک معنویت ہے. اور اس حرمت کو, اس عظمت کو, اس معنویت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم الشان روحانی معنوی اور ثقافتی میراث نادانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے, یہ محفوظ رہے, محفوظ رہے. یہ ممبر کس کی عطا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی, ورنہ دیکھیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہیں, منصہ کہہ سکتے تھے. اب میں اس سے زیادہ الفاظ مترادف استعمال نہیں کروں گا. عربی میں اونچی جگہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں, منصہ بھی کہتے ہیں ایک اونچے سے پلیٹ فارم کو, اور بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں اسٹیج کے طور پر. لفظ ممبر عطا کس نے کیا؟ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں یاد رکھیے گا, یہ لوگ جو سخن کا شعور رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک عقیدہ ہوتا ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک معنویت ہوتی ہے. وہ تنہا لفظ نہیں ہوتا. اور لفظ استعمال کرنے والی شخصیت اگر عظیم ہو, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسے ہی استعمال کر لیا کلمہ, کوئی لفظ استعمال کر لیا, لیکن استعمال کرنے والی ذات اگر وہ ہو جس نے اپنے متعلق خود کہا ہو کہ انا افصح من نطق بالضاد, جس شخص نے بھی روح زمین پر عربی زبان میں گفتگو کی ہے میں اس سے زیادہ فصیح ہوں. اور صرف فصاحت پہ ناز نہیں فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم, میں وہ ہوں کہ مجھے عطا کیے گئے ہیں جوامع کلم. جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے فقروں میں, چھوٹے چھوٹے لفظوں میں, چھوٹے چھوٹے کلمات میں جہاں نے معنی سمو دینے کا ہنر حق نے مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے استعمال کیا لفظ ممبر, اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ یعنی وہ چیز, میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں انسانی معاشرے کو, مؤمن معاشرے کو بطور خاص اور انسانی معاشرے کو بطور عام, میں وہ وسیلہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کا سفر طے کر سکتے ہو. ناز کرنا چاہیے آپ کو اس معنوی میراث پر. اور ہمارے یہاں تو ایک تو یہ ممبر وہ عطا مصطفیٰ ہے کہ جو وسیلہ ہے ارتقاء کا. اور دیکھیے اب بات کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن بچے سامنے نظر آ رہے ہیں جن میں سے یقیناً بعض بچوں کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی کہ انگریزی کا ممبر الگ ہے اور عربی کا ممبر الگ ہے, اس کے معنی الگ ہیں اور اس کی معنویت میں کتنی گہرائی اور کتنی بلندی ہے. یہ لفظ دیا, یہ شکل دی اور ایسی جگہ ممبر بنوایا. تاریخ کا حافظہ بھلائے نہ بھلا سکے. اور ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں زمان و مکان پر نبی کا تصرف. نبی تھے, خاتم النبیین تھے, سید المرسلین تھے, امام المرسلین تھے. وہ تھے ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب محترم, مگر ان کی نبوتیں 500 سال, 1000 سال, 2000 سال, 1500 سال تک ختم ہو گئیں. پیغمبر خاتم اس لیے پیغمبر خاتم ہے کہ اب ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے, قیام قیامت تک, جب تک انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے اس وقت تک نبوت مصطفیٰ کا سلسلہ قائم ہے. اور صرف قیامت تک نہیں, عرصہ قیامت میں بھی, قیامت کے بعد بھی. واضح ہے؟ تو حضرت کا ہر خطبہ, حضرت کا ہر ارشاد, حضرت کا ہر عمل, حضرت کا ہر انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وقتی فائدے بھی ہوں اور لازوال فائدے بھی ہوں. اور ہمارے یہاں یہ بچے جو سائنس کا ذوق و شوق رکھتے ہوں گے ان کے لیے بس ایک ٹرمینالوجی فزکس کے استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ حضرات نے فزکس میں ریلیٹیویٹی کا لفظ سنا ہوگا, ہے نا؟ ریلیٹیویٹی کو عربی اور اردو میں کچھ لوگ اضافیت کہتے ہیں اور کچھ لوگ نسبیت. تو یہ ٹائم کی جو ریلیٹیویٹی ہے وہ فزکس نے اس کا صرف ایک رخ ڈسکور یا ڈیفائن کیا ہے, ورنہ اس زندگی میں, اس وجود میں, اس ہستی میں, اس عالم میں ہر جگہ ریلیٹیویٹی کے نت نئے جلوے ہیں. یہ ہے علمی بحث. بھائی میں اپنی عادت تو چھوڑ نہیں سکتا نا, یہ علمی بحث. مگر میں اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اولاً اس ممبر کی تاثیر میری نہیں, مجھے اپنی ذات پہ کوئی ناز نہیں ہے. میرا تعارف کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں, تہذیب حسینی کا متوالا ہوں, اور اس سے بھی زیادہ بہت اسپیسیفک اگر ذاتی بات پوچھئے تو میرا تعارف بس اتنا ہے کہ بارگاہ حسینی کا بھکاری ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میری کوئی حیثیت نہیں, مجھے ناز ہے اس پر کہ میں بارگاہ امام حسین کا بھکاری ہوں, اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی پر نازا ہوں, اسی حیثیت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ راز کی بات کوئی بتاتا نہیں, میں بتا رہا ہوں. بچوں, جوانوں, عزیزوں, بزرگوں, اگر کچھ بننا ہے دنیا اور آخرت دونوں کو مسخر کرنا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے, حسین کے در کے بھکاری بن جاؤ.
زندہ باد.
आपके जज्बात को और अजहान को और दिलों को बेदार रखे। तो एक तो इस मिंबर की तासीर है जिसकी निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद अगर दूसरी कोई निस्बत है तो किससे है? बराबर से अगर निस्बत है तो किससे है? इस मिंबर की। भाई रसूल ने अपने साथ जिसको मिंबर पर रखा हो उसके अलावा और किसी का नाम लेने का आपको हक ही नहीं है, जवाज ही नहीं है। एक तो मिंबर बनाया ऐसी जगह और ऐसी चीज का मिंबर बनाया कि तारीख भुलाए नहीं भूल सकती। मैदान गदीर याद है ना, पालाने शतुर का मिंबर याद है ना, कजाओं का मिंबर याद है। अब यहां ठहर के एक जुमला अर्ज कर दूं कि जिन लोगों ने अरबिक सिविलाइजेशन या अरबिक कल्चर, अरबी तहजीब, अरबी जबान, अरबी सकाफत की तारीख पढ़ी है अच्छी तरह से, और पढ़नी चाहिए, इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि कुरान मजीद किस जबान में नाजिल हुआ? अरबी में। हुजूर पाक किस जबान में आम तौर पे गुफ्तगू करते थे? अरबी में। आम तौर पे कैद इसलिए लगाई कि हुजूर को तो अल्लाह ने इल्म दिया था, वो जिस जबान में चाहते गुफ्तगू करते, लेकिन आम तौर पर जिस जबान में गुफ्तगू करते थे वो अरबी थी। और नफ्स रसूल, आफ्ताब विलायत, विलायत महाब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, किस जबान में गुफ्तगू करते थे? जज़ाकुमुल्लाह। किस जबान में गुफ्तगू? अरबी जबान में। आका हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हम करते हैं, वाक़िए करबला कहाँ हुआ? करबला में। वहां जो लोग थे सबकी जबानें क्या थी? अरबी। तो जो प्राइमरी सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, जो हिस्ट्री लिखी गई, वो किस जबान में लिखी गई? अरबी में। तो अगर आपको कुरान, इस्लाम, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत मुस्तफा और उनकी उम्मत के बारे में कोई रिसर्च करनी हो, कोई भी मुतालआ करना हो, कोई भी स्टडी करनी हो, तो आपके लिए लाजिम है कि अरबी जबान से वाकिफ हों। और मामूली वाकफियत नहीं, अच्छी खासी गहरी वाकफियत चाहिए। और अब इस वक्त मैं अरबी जबान के फजाइल तो नहीं बयान करूंगा, किसी और मौके पर तवज्जो दिलाऊंगा कि आप में से हर फर्द को अरबी जबान आनी चाहिए और अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि ये अरबी जबान लिख सकें, पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें। इससे इनकी दुनिया की तरक्की के दरवाजे भी खुलेंगे, आखिरत की तरक्की के दरवाजे भी खुलेंगे। अब इसकी तशरीह अभी नहीं करूँगा, ये जुमला याद रखिएगा, गिरह में बांध लीजिएगा। तो अरबी जबान का तस्करा तो यूं ही आ गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अरबी तहजीब और सकाफत का जिन लोगों ने मुताला किया है वो जानते हैं कि जब मजमा ज़्यादा होता था उस ज़माने में, तो टेलीविज़न तो था नहीं, ये माइक्रोफोन था नहीं, ये लाउड स्पीकर तो था नहीं, तो क्या तरीक़ा था? नाके की पुश्त पर बैठकर लोग खुतबा देते थे, आम तरीका था। खुद हज्जतुल विदा में, जो आखिरी हज था, उसमें हुजूर ने जो मक्के में और मीना में खुतबा इरशाद फरमाया, वो किस तरह? नाके की पुश्त पर, और थोड़े फासले से दूसरा शख्स मौजूद होता था जो असल खतीब, खिताब करने वाली असल शख्सियत जुमले कहती थी, वो दूसरा सुन के उसे दोहराता था ताकि आगे वाले सुन लें। ये आम सिस्टम था। अगर मजमा इतना है कि खुद बोलने वाले की आवाज पहुंच रही है सब तक तो ठीक है, और नहीं पहुंच रही है तो फिर दो तीन अफराद फासले फासले से खड़े होते थे
اور اصل خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا وہ ایک ناقے پر مرکز میں ہوتا تھا. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پہاڑی ہے یا پہاڑ ہے تو پھر اس پر بلند ہو کر. لیکن ہمارے رسول نے پہاڑ پر بلند ہو کر کم خطبے دیے ہیں. عام طور پر ناقے پر خطبے ارشاد فرمائے ہیں. تو جو طریقہ رائج تھا صدیوں سے، توجہ رکھیے گا، میدان غدیر میں وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ دیکھیے روایتیں سن لینا پڑھ لینا آسان ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے. بھائی مکہ مکرمہ میں حضور نے خطبہ دیا ناقے کی پشت پر، لیکن جب میدان غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر ناقے کی پشت پر نہیں، سب لوگ ناقوں سے اتر آئیں، قیام کریں تاکہ پیغام روا روی کا نہ سمجھا جائے. قیام کریں، استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو، رک جائیں، سواری سے اتر آئیں. اور فرمایا یہ اس سے واقف نہیں تھے لوگ، اس طرز سے واقف نہیں تھے. تو آپ نے کہا کجاموں کو اس طرح رکھو کہ ممبر بن جائے. اور خدا کی قسم اسے کہتے ہیں، اسے بھی میں تو اسے بھی ایک معجزہ فعلیہ مقام ختم نبوت سمجھتا ہوں کہ ممبر بنایا تھا میدان میں مگر اس طرح سے بنایا، ایسی چیز عطا کی کہ صرف امام باڑوں میں نہیں ہر مسجد میں بھی ممبر موجود ہوتا ہے. ہر مسجد میں محراب کے برابر میں ممبر موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا عطائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک خاص ترتیب رکھی اور سکھا گئے کہ دیکھو ممبر کیسے بنایا جاتا ہے، کس شکل کا ہونا چاہیے، کس صورت کا. اس کو نام دیا کہ یہ ممبر ہے، یعنی یہ بلندیوں تک سفر کرنے کا زینہ ہے، یہ ارتقاء کا وسیلہ ہے، یہ ترقی کا زینہ اور وسیلہ ہے. خدا کی قسم کاش یہ جملہ یاد رہ جائے جوانوں، یہ ممبر ترقی کا زینہ اور ترقی کا وسیلہ ہے، اور صرف جسمانی مادی ترقی کا نہیں. کہ جب ہم ممبر پر آتے ہیں تو ہمارا یہ ظاہری، یہ مادی وجود بلند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس ممبر کی حرمت کو، اس کی نسبت کو سمجھنے والے جب ممبر پر بلند ہوتے ہیں تو ان کا ذہن بھی بلند ہوتا ہے، دل بھی بلند ہوتا ہے، روح بھی بلند ہوتی ہے، جذبہ بھی بلند ہوتا ہے، کردار بھی بلند ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. پورے وجود کے ساتھ بلندیوں کا سفر طے کرو، یہ عطائے مصطفیٰ ہے. تو ایک تو اس ممبر کی نسبت، حرمت، عظمت، اور پھر دوسری چیز اس فرش عزا کی حرمت، اس فضائے مجلس کی حرمت. جس طرح لفظ ممبر ہمیں زبان سرکار رسالت مآب سے ملا ہے، اسی طرح لفظ مجلس ہمیں کسی اور سے نہیں، حضور سے ملا ہے. جو لوگ علم حدیث کی شناوری کرتے ہیں، جو لوگ ڈوبتے ہیں، غواصی کرتے ہیں، جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں لفظ ممبر بھی سرکار رسالت مآب کی عطا ہے، لفظ مجلس بھی سرکار رسالت مآب کی عطا ہے. اور مجلس کی یہ ترتیب کہ پہلے حمد خدا ہو، بیچ میں فضائل ہوں، آخر میں مصائب ہوں، یہ ترتیب بھی پیغمبر کی قائم کی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے میں اس وقت تو ایک گزرا بیان ہے، اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ جو حضرات چاہیں وہ تحقیق کریں خود. اب بھائی یہ بھی میری ایک عادت ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود کچھ آ کر آموختہ سنا کے چلا جاؤں. میری کوشش یہ ہوتی ہے جو فرش عزا پر آیا کچھ جستجو لے کے جائے. کچھ جستجو، کچھ کنجکاوی، کچھ تلاش، کچھ مطالعے کا ذوق، کچھ علم کی پیاس تو بھڑکے. بس ہمارا کام یہی ہے. طالب علم کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کے اندر کی علم کی پیاس کو بھڑکا دیں. سیراب کرنا ہمارا کام نہیں ہے. سیراب کرنا تو اس کا کام ہے جو سلونی سلونی کہتا. کامیابی بس یہ سمجھتا ہوں اگر کسی ایک میں بھی علم کی چاہت پیدا ہو جائے، کچھ سیکھنے کا شوق، اور صرف شوق نہیں ذوق. ذوق کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے ذوق. ذوق اور شوق میں کیا فرق ہے؟ ذوق ذرا بعد کی منزل ہے، شوق پہلی منزل ہے. شوق یہ ہے کہ مثلاً فرض کیجیے آپ بچوں کو ایسی بات کہوں کہ جو ہنسے بھی کچھ یاد بھی رہ جائے انہیں. فرض کیجیے میں لندن سے آ رہا ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ ممبئی میں کوئی ایک مٹھائی ہوتی ہے خاص، اس کا نام ہے افلاطون. بچوں کو یاد رہے گی یہ مثال، اب بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. اچھا سنا ہے اور اس کی تعریفیں سنی ہیں، جن لوگوں نے کھایا ہے انہوں نے خوب تعریفیں کی ہیں، اور کچھ مجھے جلانے کے لیے کہ بھائی آپ تو بمبئی گئے ہی نہیں اب تک، تو آپ کیا جانیں کہ افلاطون کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ جونپور کی امرتی کوئی چیز ہے، اور نہ وہ الہ آباد کا قادر کا کالی گاجر کا حلوہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ وہ لکھنؤ کی فلا چیز، کچھ نہیں. بس بمبئی کی جو مٹھائی ہے افلاطون، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. اچھا یہ سب جو میں سن رہا ہوں تعریفیں، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ شوق. شوق پیدا ہو جائے گا کہ بھئی چلیں ذرا دیکھیں. تو ذوق کب پیدا ہوگا؟ جب چکھیں گے اور اس کا صحیح مزہ محسوس ہوگا تو ذوق پیدا ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں بس دو چیزیں کر کے آگے بڑھ جاؤں، آپ کے اندر علم کا شوق بھی پیدا ہو، علم کا ذوق بھی پیدا ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب اگر یہ مثال یاد رہے گی افلاطون والی، تو پھر سقراط بھی سمجھ میں آئے گا، ارسطو بھی سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ افلاطون کی مثال یوں ہی تھوڑی آئی ہے زبان پر. اگر افلاطون کی مثال یاد رہے تو سقراط سمجھ میں آئے گا، ارسطو سمجھ میں آئے گا، یعنی سوکریٹس، ارسٹوٹل، پلیٹو، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کے اب تک اور تمام حکما، تمام فلاسفہ. اور جب حکما اور فلاسفہ کی باتیں کچھ سمجھ میں آنے لگیں گی، تب وہ شعور بیدار ہوگا جو کلام مصطفیٰ کی قدر کر سکے. جہاں تمام دنیا کے علوم کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے علوم آل محمد کی سرحد شروع ہوتی ہے. کی قسم, خدا کی قسم, جہاں تمام دنیا کے علوم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے علوم آل محمد کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں. تو بس شوق پیدا ہو جائے اور تھوڑا سا ذوق, مزہ, علم میں مزہ ہوتا ہے, خدا کی قسم علم میں مزہ ہوتا ہے. اور نمک کا مزہ الگ ہے اور شکر کا مزہ الگ ہے اور ترشی کا مزہ الگ ہے, مگر علم کا مزہ, علم کا مزہ کچھ اور ہی ہے. علم کا, یہ نمک کا اور شکر کا, ان چیزوں کا مزہ تو اس زبان تک رہتا ہے. کہاں تک رہتا ہے, کتنی دیر؟ ارے اس زبان سے حلق تک پہنچا, مزہ ختم. صحیح ہے, لذیذ سے لذیذ لقمہ ہو, کتنا ہی شیریں, کتنا ہی نمکین, کتنا ہی عمدہ, بہترین غذا, لذیذ, خوشبودار, بس کہاں تک اس کی لذت ہے؟ فضائے دہن تک. اس زبان کا بس آگے کا حصہ تھوڑا سا بس, اور جہاں یہ آگے بڑھا وہ نوالا جو بہت مزیدار تھا بالکل بے مزہ ہو جاتا ہے. یعنی معدے تک پہنچتے پہنچتے مزہ خراب بھی ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر نوالا پلٹ کے منہ میں آ جائے, تو پتہ چلے گا کہ وہ لذت کیا ہوئی. مگر خدا کی قسم علم کی لذت یہ ہے, جتنا علم کو استعمال کرو گے پورے وجود میں علم کی لذت محسوس ہوگی. علم کی لذت زبان تک نہیں آئے, علم کی لذت ہونٹوں تک نہیں آئے, علم کی لذت تقریر تک نہیں آئے. علم جتنا آپ کے وجود میں داخل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی. اور جب علمی باتیں, علمی نکتے, علمی دقائق, علمی حقائق, علمی رقائق, علمی لطائف سمجھ میں آنے لگیں گے تو بار بار اس کے دہرانے میں اور لذت بڑھتی چلی جائے گی, گھٹے گی نہیں. تجربہ کر کے دیکھو تو بس پھر اس منزل پہ آ جاؤں کہ میں اپنی حدیں پہچانتا ہوں. مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کی علمی پیاس بجھا دوں گا, یہ دعویٰ کروں تو کافر کہلاؤں. میری ساری کوشش یہ ہے کہ آپ کے اندر علم کی پیاس پیدا کر دوں, پیاس بھڑکا دوں. اس لیے کہ سیراب کرنا تو اس کا کام ہے کہ جس نے ممبر عطا کیا اور ممبر پر بلند ہو کر سلونی سلونی کا نعرہ بلند کیا, سیراب کرنا ان کا کام ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے اور ابھی گفتگو تمہید کی منزل میں آئے, ابھی میں نے مجلس تو شروع ہی نہیں کی, ابھی تو تمہید کی منزل ہے. ابھی صرف ایک جملہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے کہا کہ یہ جو فرش عذاب پہ لوگ آتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام میں, یہ عام لوگ نہیں ہوتے, یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میرا تجربہ ہے, جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیں, یہ میرا تجربہ ہے. مجھ سے اکثر کہا گیا علمی بحثیں نہ چھیڑیے گا, دقیق مسائل نہ چھیڑیے گا, زبان مشکل نہیں ہونی چاہیے. میں نے کبھی یہ باتیں نہیں مانی. اور تجربہ یہ ہوا کہ جو بھی فرش عزا پر آیا کچھ نہ کچھ سمجھ کر لے کر گیا. اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, یہ فضائے مجلس ایسی ہے, یہاں بے شعور بھی آئے تو باشعور بن کے جاتا. ارواح و قلوب پر تصرف ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس یہ کہ ارادہ درست ہو, نیت صحیح ہو, اخلاص ہو، نسبت کی قدر ہو، میں یہ سمجھ کے ممبر پر آؤں کہ یہ رسول کا ممبر ہے، یہ سمجھ کے نہ آؤں کہ میرا ممبر ہے۔ رسول کا ممبر ہے، علی کا ممبر ہے، حسین کا ممبر ہے، یہ ان کا ممبر ہے، اور ہم کون ہیں؟ ان کے بھکاری ہیں، اور کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ نہ کم اور زیادہ پہ پھر وہ مصرے یاد آ گئے جو وعدہ کیا تھا اور ذکر نہیں کر سکا، کیونکہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور وہ دونوں مصرے ہیں قیمتی، اس میں سچ اور جھوٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ یہاں بہت سے دانشور ہوں گے، قانون دان حضرات تشریف فرمائیں، ان کا تو صبح سے شام تک جھوٹ اور سچ سے سروکار رہتا ہے، اور اگر ماہر ہیں تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، یہی ہنر ہے، ہیں۔ لیکن بہرحال اب ایک ڈیفینیشن یاد رکھیے، وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے۔ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں۔ اب واضح ہوئی بات، سچ حقیقت، یہ کیا، یعنی اسے کہتے ہیں قادر الکلام شاعر، اسے کہتے ہیں سخنور، اسے کہتے ہیں بات کو ادا کرنے کی قدرت رکھنا، کہ ایسی ڈیفینیشن دے دی، ایسی تعریف کر دی، ایسی پریبھاشا دے دی جو سب کی سمجھ میں آ جائے، جسے نہ کوئی فلاسفر چیلنج کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایک لے مین چیلنج کر سکتا ہے، کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں۔ اور یہ ہم صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس طرف کے، یہ سب سے زیادہ سچ کی قید کس کے لیے ہے؟ جو حدیث پیغمبر اور حدیث آل محمد کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے لیے قید ہے۔ جو میں نے کہا میں نہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں، نہ گھٹانے کی نیت ہے نہ بڑھانے کی نیت، نہ گھٹانے کی کوشش نہ بڑھانے کی کوشش ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر گھٹائیں یا بڑھائیں تو ہم سے وہ منصب چھن جائے، وہ حق چھن جائے، جو حضور نے کہا، جو مولا علی نے کہا، جو مولا حسین نے کہا، ہمیں اتنا ہی کہنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یہ ہے صداقت کی شرط روایت حدیث میں۔ اور ہمارے یہاں شاعری الگ ہے، شعرا کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی نہیں، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی۔ شعرا کو جھوٹ بولنے کی چھوٹ نہیں ملتی، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی، مجاز کا سہارا لے کر، تشبیہ کا سہارا لے کر، استعارے کا سہارا لے کر، پیکر تراشی کا سہارا لے کر، علامت نگاری کا سہارا لے کر، تخیل کی کار فرمائی کو کام میں لا کر، تعقل، تدبر، تفکر، نقاشی، مصوری، شاعری، یہ سب سچ کو بیان کرنے کے لیے ہے، جھوٹ کو دلاویز بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، بس بیان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ خدا کی قسم، خدا شاہد ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وضاحتی بیان ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت کو کم یا زیادہ کوئی کرے تو پھر وہی بات ہے کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. محدثین نے, علماء محدثین نے کیا اس کی پابندی کی ہے؟ ایک پابندی یہ کی ہے کہ اولاً کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ تک پہنچیں جو الفاظ دہن معصوم سے نکلے ہیں. پہلی کوشش یہ. دوسری کوشش یہ کہ یہ دہن معصوم سے, معصوم کی زبان سے جو جملے, جو الفاظ نکلے ہیں, کوشش ہو کہ جس طرح, جس ماحول میں معصوم نے کہا تھا اسی طرح, اسی انداز سے کہا جائے. اور اسی لیے اکثر آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی کہ جب بھی عموماً ہمارے بزرگ روایت غدیر بیان کیا کرتے تھے تو وہ کیسے بیان کرتے تھے؟ صرف لفظ نہیں دہرا دیتے تھے, عموماً ممبر پہ ذرا اٹھتے تھے, ہاتھ کو بلند کرتے تھے اور پھر کہتے تھے پیغمبر نے اس طرح علی کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح کہا من کنت مولا فہذا علی مولا صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جس طرح سے بات ہم تک پہنچی ہم اس طرح, اس انداز سے, اس لہجے میں, اس اسلوب میں بیان کریں. اب وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو اور مثالیں اور دے سکوں, مگر بس حدود وقت میں رہتے ہوئے مآل مجلس تک پہنچنے کی کوشش کروں. تو یاد رکھیے گا آج صرف ایک ہی جملہ کہا ہے میں نے, ایک جملہ, وہ یہ کہ جو بھی فرش عزا پر آئے ہیں آپ انہیں عام نہ سمجھیے گا, یہ خاص ہیں اور ان میں سے کوئی محروم نہیں جائے گا, اس لیے کہ انہیں تبرک ہم تھوڑی دیتے ہیں, حسین عطا کرتے ہیں. یہ تبرک روحانی, یہ تبرک معنوی, یہ تبرک عرفانی, یہ تبرک علمی, یہ جذبہ, یہ فکر, یہ احساس, یہ کہیں اور سے عطا ہوتا ہے تو کوئی محروم نہیں جا سکتا. ہاں ایک بات ضرور ہے, یاد رکھیے محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک جملہ پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں, پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کے معنی یہ ہیں کہ علم کو تھام کے سب بیعت حسین کرو. عالم سجا دیے گئے, عزا خانوں کے دروازے کھل گئے, یعنی مدرسہ حسینی آباد ہو گیا, یعنی مکتب ولایت کے دروازے کھل گئے. یہ انسان سازی کا مدرسہ ہے, یہ خدا شناسی اور خود شناسی کا مدرسہ ہے. یہاں اپنے وجود کے ساتھ سفر کرنا ہے بلندیوں کا, اور یہ بلندیوں کا سفر کیسے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس کتاب کے سہارے سے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس استاد کے سہارے سے طے ہوگا؟ کتاب قرآن ہے اور اس حلقہ درس میں استاد حسین ہے. حسین جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نوک نیزہ پر بھی کی. اگر زندگی کا درس حاصل کرنا ہے, اور یہاں کون ہے جو پریشان نہیں ہے, سرمایہ دار ہو یا نادار, عالم ہو یا نادان, قوی ہو یا ضعیف, زندگی بہت عجیب و غریب شے ہے. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے. یہ پریشانیاں دور ہوں گی صرف قرآن کتاب ہو آپ کی, اور استاد قرآن وہ ہو جو نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر سکے. ظاہر ہے حضور کے سینے پہ قرآن اترا, مولا علی نے قرآن کو جمع کیا, اس کی حفاظت کی, امت تک پہنچایا. لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ ماہ محرم الحرام تاویل قرآن کا مہینہ ہے, تو نوک نیزہ پر حسین علیہ السلام کی تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ قرآن یعنی حسین, حسین یعنی قرآن. اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے. ہمیں رونا ہے, اور صرف عاشور تک تھوڑی رونا ہے, تہذیب غم جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بہت گہری ہے, بہت ہمگیر ہے. کبھی کبھی ہم مسکراتے بھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو لے کر. تو ایک جملہ اور کہہ دوں, یاد رکھیے گا, ممکن ہے کہ آپ کوٹ کریں اسے بار بار. قرآن اور سرکار رسالت ماں, قرآن اور امیر المومنین, قرآن اور سرکار سید الشہداء, قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ, قرآن اور معصومین, ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں. اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق. اس پر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں, بہت اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے, مگر یہ فقیر بس ایک جملے میں وضاحت کرتا ہے. تاریخ پڑھنے والوں دیکھو, قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ حاکم شام نے ایک موقع پر قرآن کو نیزے پر اٹھایا تھا, قرآن خاموش رہا, لیکن اسی کے بیٹے نے جب حسین کا سر اٹھایا وہ سر خاموش نہیں رہا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ہلال محرم نمودار ہو چکا, کل پہلی محرم ہوگی. آج یہ سن لو کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. اب بھائی مجلس کے وقت کی جو محدودیت ہوتی ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہے, ورنہ صرف اتنا سا جملہ سمجھانے کے لیے اپنے انداز سے مجھے بہت وقت چاہیے. آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, اس مدینے کے ذرے ذرے سے آقا حسین کا ایک تعلق خاطر تھا, ذرے ذرے سے, خاص طور سے وہ مدینہ. آقا مدینے میں پیدا ہوئے, آقا کی پوری زندگی تقریباً مدینے میں گزری, نانا کا روزہ مدینے میں, مادر گرامی فاطمہ زہرا کی قبر مبارک مدینے میں, بھائی حسن کی قبر مطہر مدینے میں. آقا حسین کو مدینے سے اور مدینے کے ذرے ذرے سے ایک تعلق خاطر تھا, مگر یہ عظیم چیزیں. اسی لیے اب کتنا پڑھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں, لیکن دو تین جملوں سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے. روایت میں ہے کہ جب آقا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آخری شب جو مدینہ چھوڑنے کی تھی, ایک شب میں تین مرتبہ نانا کے روزے پر آئے. ایک شب تین مرتبہ, عظیم سفر کی تیاری ہے, عظیم ہجرت کی تیاری ہے, مگر نماز مغرب پڑھی اور نانا کی قبر کے پاس آئے, سب دیکھ رہے ہیں حسین ہیں, کوئی اور نہیں. آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی. یہ چھوٹا سا جملہ نا بڑی مانا گیا, آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی, آقا حسین کو دنیا دیکھ رہی ہے. अजब अंदाज है, ऐसा अंदाज तो कभी नहीं था। नमाज पढ़ी और नाना की कब्र पे आए, रुखसार पर, रुखसार कब्र मुबारक पर रखकर गिरिया करना शुरू किया। क्या क्या राजो न्याज की बातें की नवासे ने नाना से, किसने सुना। फिर उठे चले गए बैतुल शरफ में, तशरीफ ले गए, सफर की तैयारी हुई, बनी हाशिम को जमा किया, तैयारियां हो रही हैं। फिर एक निसफ शब का वक्त हुआ, आका हुसैन फिर मस्जिद में आ गए। अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना आप पर सलाम। कब्र मुबारक के पास बैठ गए, कुछ देर अजब अंदाज से खिताब करते रहे, फिर रुखसार कब्र मुबारक पे रखा, गिरिया करना शुरू किया। कुछ देर के बाद फिर उठे, फिर चले गए। फिर नमाज सुबह से पहले सहर के वक्त तशरीफ लाए और फिर नाना से महमे गुफ्तगु। अब एक आध जुमले नकल हुए हैं रिवायतों में, कहते हैं एक मरतबा आका हुसैन ने कहा, नाना नाना बस मुझे अपने साथ इसी कब्र में लिटा लीजिए। एक हालत नौमिया थी, एक खास कैफियत थी कि आका ने देखा कब्र से नाना बरामद हुए हैं, सीने से लगाया है, कुछ कह रहे हैं। उसी मौके पे कहा, नाना बस मुझे अब जुदा न कीजिए, मुझे इसी कब्र में अपने साथ लेटा लीजिए। नाना ने कहा, बेटा तुम्हें करबला तक जाना होगा, अरे परवरदिगार की मशीयत है कि अल्लाह की राह में कत्ल किए जाओ, अल्लाह की मशीयत है कि घर की मुखद्दरात इस्मत असीर हो, जैनब के बाजुओं में रसन बिंधे, बीबियां पे रिदा हो, करबला से कूफा, कूफा से शाम तक का सफर। परवरदिगार हमारी ये नाचीज सी इबादत अज़ा कबूल फरमा। परवरदिगार गमे हुसैन का वास्ता है, तमाम उम्मत को गमे हुसैन के सहारे से मुत्तहिद कर दे। परवरदिगार हमारे दरमियान की कुदूरतों को दूर फरमा दे। परवरदिगार हमारे दिलों को, दमागों को शफाफ आईना बना दे। परवरदिगार तमाम आलम इंसानियत को अमन और सुकून अता फरमा। परवरदिगार महबूद जो हमारे मराजे किराम हैं, आयतुल्लाहिल उज़्मा सीस्तानी, आयतुल्लाहिल उज़्मा खामेनेई, इन बुजुर्गों को परवरदिगार अपने साए में दराजी उम्र अता फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी दुनिया में बेअमनी है, अमन से बदल दे। परवरदिगार अपने वली आज़म और वली आखिर इमाम आसर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत, अपनी राफत, अपनी अदालत का परचम लहरा दे। फिर एक मरतबा इल्तिमास है कि आप हजरात इस मजलिस के बानियान, इस मस्जिद के बानियान और इस मिंबर के खुतबा खसूसियत के साथ मरहूम मक़फ़ूर ख़तीब अकबर जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, मरहूम मक़फ़ूर ख़तीबुल इरफ़ान जनाब मौलाना अशफाक साहब क़िबला और जितने भी ज़ाकिरीन हुसैन हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की रूहों को शाद फरमाएं।